فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله تمام عاشقان صحابہ و اہل بیت کو نیا اسلامی سال 1448 مبارک ہو. تمام عاشقان صحابہ و اہل بیت کو نیا اسلامی سال 1448 مبارک ہو. تمام عاشقان صحابہ و اہل بیت کو نیا اسلامی سال 1448 مبارک ہو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 1448 ہجری کے محرم شریف کی آج پہلی رات ہے. پہلی کی نسبت سے ضیاء درود و سلام مکتبۃ المدینہ کا رسال ہے, اس سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر ایک, جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. نویت سنت الاعتکاف, جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دل میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی, اب معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے, چاہے اردو میں کہیں. یاد رکھیے, مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا پانی پینا نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. نیت نہیں کی تھی تو مسجد میں افطار بھی نہیں کر سکیں گے, سو بھی نہیں سکیں گے, کھا پی بھی نہیں سکیں گے, لہذا نیت نہیں کی تو اب کر لیں اور اب افطار وغیرہ بھلے کر لیں. تاہم مناسب یہ کہ ثواب کی نیت سے اعتکاف کی نیت کی جائے اور کچھ ذکر و درود کر لیا جائے, چاہے تو برابر درود شریف پڑھ لیں اب بے شک افطار وغیرہ کریں. اگر شروع سے ہی داخل ہوتے وقت نیت یاد آ گئی تھی یا آپ کر چکے تھے تب کھانے کا موقع آیا تو اب دوبارہ نیت کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں, وہ باقی ہے جب تک مسجد سے خارج نہیں ہوتے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کچھ نیتیں مدنی مذاکرے کی بڑھا لیجئے ممکن ہو تو, ادھر ادھر دیکھنے, باتیں کرنے, دوسروں کو اشارے کرنے, خود کشادہ ہو کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر, دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا. صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود شریف پڑھوں گا, مجبوری نہ ہوئی تو صلاۃ السلام کے بعد ہی اپنی جگہ چھوڑوں گا. ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کے اسلامی بھائیوں سے سلام و مصافحہ کرنے اور آئندہ بھی آتے رہنے کی دعوت دے کر اور ضرورت انفرادی کوشش کر کے ثواب کا حقدار بنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ محرم شریف کی چاند رات سے لے کر 11ویں رات تک مدنی مذاکرے رہیں گے, پھر ہفتہ آ جائے گا, اتوار کو عاشورہ ہے دے گا, پھر ہفتہ وار مدنی مذاکرہ, پھر اتوار کو حاجیوں کی واپسی کے سلسلے میں ان کا استقبال حجاج کہہ لیں یا فراق مدینہ، محفل فراق مدینہ کہہ لیں، تو انشاءاللہ اتوار کو یہ ہے، تو یہ بھی ایک بڑا پرسوز، اللہ کرے گا تو محفل ہوگی، ضرور شرکت کی نیت فرما لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب، یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے بھول ہونے کی صورت میں قبول کرتا پائیں گے انشاء اللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
When Sayyidina Farooq Adam radiallahu anhu arrived at the time of conquest of Baitul Muqaddas, people witnessed that his servant riding the camel, why he himself walk ahead holding the camel's rein. Dear Amir al-Islam, please guide us. What lessons and guiding points are there in this remarkable event from the life of Sayyidina Farooq Adam radiallahu anhu for the high-ranking officers and their subordinates?
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب فتح بیت المقدس کے موقع پر تشریف لے گئے تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ کا غلام اونٹ پر سوار ہے اور آپ نے اونٹ کی لگام تھام رکھی ہے. امیر اہل سنت رہنمائی فرمائے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت اس اہم واقعے میں بڑے عہدے رکھنے والے اور ماتحت طبقے کے لیے کیا پیغام دیتی ہے؟
ماشاءاللہ، بہت پیارا سوال ہے. اس میں یہ کہ باری باری سوار ہوتے تھے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور آپ کے جو غلام تھے، تو اونٹ اس وقت ایک تھا ان صاحبان کے پاس، تو اس لیے یہ باری باری سواری فرماتے تھے. اور یہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شفقت تھی اور تواضع بھی تھی کہ اتنے بڑے فرما روا، اتنے بڑے خلیفہ، اور اب جب یہ تشریف لائے بیت المقدس تو اس وقت غلام کے سوار ہونے کی باری تھی کہ ایک سوار ہوتا، ایک مہر اونٹ کی تھام کر چلتا، یہ ترکیب تھی. تو اس وقت غلام کی باری تھی، غلام اونٹ پر بیٹھا ہوا تھا، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مہر پکڑ کر اونٹ کو چلا رہے تھے. تو یہ انتہائی عاجزی اور انکسار کا بھی مظاہرہ ہے، اور حاکموں کو ظاہر درس بھی ہے کہ اپنے ماتحتوں کو بھی کہ مان دیا جائے، ماتحتوں پر شفقت کی جائے، ان کو عزت دی جائے. اور اس میں یوں دین و دنیا کے بڑے فوائد ہیں، اپنے غلام پر، اب وہ غلام کا دور نہیں رہا ہے، وہ اپنے خدام پر، خادموں پر، اپنے ملازموں پر، نوکر چاکر پر، سرونٹ پر اپنے، اگر اس کا جو بوس ہے، سیٹھ ہے یا حکیم ہے یا افسر ہے، اپنے ماتحتوں پر شفقت کرے گا نا، اس کے ماتحت جو ہے نا یہ وفاداری کریں گے، یہ خدمت کریں گے، یہ موقع پر جان دے دیں گے. اور اگر ان پر ظلم کیا جائے گا، ان پر سختی کی جائے گی، ان کا خیال نہیں رکھا جائے گا، تو یہ پیسوں کے لیے کام تو کرتے رہیں گے لیکن یہ موقع پر ہو سکتا ہے کہ پیٹھ دکھا دیں یا دھوکہ دینے یا نقصان پہنچا دیں یا کچھ بھی نہ کریں لیکن متاثر نہ ہوں. تو اس لیے سب کو چاہیے کہ اپنے چھوٹوں پر بھی شفقت کریں. جیسے کہ اب عام طور پہ یہ ویسے حاکم تو شوہر ہی ہوتا ہے، نہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ کہ پھر بھی عورت جو ہے اس کے اگرچہ ماتحت ہے لیکن اس کے ساتھ شفقت کا، نرمی کا، برتاؤ کرنے کا بھی حکم ہے. حدیث پاک میں اس کو بھی صدقہ کہا گیا کہ شوہر اپنی بیوی کے منہ میں نوالا رکھے. تو یہ ہے تواضع، یہ عاجزی اگر اللہ کی رضا کے لیے کرے گا تو اس کو صدقے کا ثواب ملے گا، اور ہر نیکی صدقہ ہے، یوں کار ثواب ہے. تو اپنے خادموں کے ساتھ بھی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ کبھی یہ ایسا بھی کرے کہ آقا جو ہے گھی میں تر بتر نوالا کر کے، گھی میں تر کر کے نوالا اپنے ہاتھ سے اپنے غلام کے منہ میں رکھ دے. تو اب غلام کے منہ میں جب آقا نوالا رکھے تو غلام کو کتنی محبت اپنے آقا سے پیدا ہوگی. تو یہ شفقت ہوگا. ہمارے یہاں جو روب جھاڑنے کا اور انداز ہے نا, یہ ہم سمجھتے گئے یہ ضروری ہے, لیکن حقیقت میں جو شفقتیں ہمارے بڑوں نے کی نا, حضرت انس رضی اللہ عنہ کا تو مشہور ہے, بارہا تذکرہ ہوتا ہے کہ 10 سال آپ فرماتے ہیں 10 سال میں خدمت میں رہا, بارگاہ رسالت میں حاضر رہا, تو خادم النبی آپ کا لقب ہے. تو فرماتے ہیں کہ کبھی بھی مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا نہیں, جھاڑا نہیں, یہاں تک بھی نہیں فرمایا کہ یہ کام کیوں کیا اور وہ کام کیوں نہیں کیا. اللہ کرے کہ ہم بھی ان سیرتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں. بیان تو کر دیتے ہیں ہم لوگ, کاش عمل کا بھی جذبہ اور سعادت نصیب ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ابھی اسلامک دنیا ہمیں سنت
پیارا میرا سنت آئی کے اجر والے نو سمسار کی 14 ہزاری جری جی مبارک یا اللہ پاک اسلامی سال کے اثر آئے با برکت بنائے.
آپ کو نیو اسلامی سال 1448 ہجری مبارک ہو.
میرے سنت آپ کو نیا سال مبارک ہو.
پیارے میرے اہل سنت آپ کو نیو اسلامی سال 1448 ہجری مبارک ہو.
پیارے میرے اہل سنت آپ کو نیو اسلامی سال 1448 ہجری مبارک ہو.
پیارے میرے اہل سنت آپ کو نئے اسلامی سال 1448 مبارک ہو.
پیارے میرے اہل سنت آپ کو ہماری طرف سے نیو اسلامی سال بہت بہت مبارک ہو. یا اللہ نیو اسلامی سال کو ہمارے لیے بابرکت بنا.
فرمان آخر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اللہ پاک کی رضا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضا ہے, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضا اللہ پاک کی رضا ہے.
جو خلیفہ دوم تھے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تورات شریف میں جنہیں مناطق الحق کہا گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. دنیا میں جنہیں جنت کی بشارت ملی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. ہر صحابی نبی جنتی جنتی.
نام محمد عمر اتاری ہے.
منجو نام عمر اتاری آئے.
میرا نام عمر.
میرا نام محمد عمر خطاب ہے.
میرا نام محمد عمر ہے.
میرا نام محمد عمر ہے.
میرا نام محمد عمر فاروق ہے.
نام محمد عمر اتاری ہے.
میرا نام محمد عمر ہے.
میرا نام محمد عمر ہے.
میرا نام عمر فاروق ہے.
میرا نام محمد عمر فاروق ہے.
سبحان اللہ ماشاء اللہ. پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی ادائیں, 7 کروڑ مرحبا. اللہ کریم سارے بچوں کو بحمل عالم دین مفتی اسلام دعوت اسلامی کا مخلص مبلک بنائے, اور بار بار ماں باپ اور خاندان والوں کے ساتھ حج نصیب کرے, مدینے کا دیدار عطا کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
یا سیدی, عاشور الحرم کن مہینوں کو کہتے ہیں اور کیوں کہتے ہیں؟
اشہر حرم یعنی حرمت والے مہینے, یہ 4 ہیں. رجب تو ایک الگ سے, رجب اس کے بعد 3 کنٹینیو ہیں, ذیقعد, ذوالحج شریف اور محرم شریف جو اب شروع ہوا. یہ 4 حرمت والے مہینے, عزت والے مہینے. ان میں کفار بھی جنگ نہیں کرتے تھے, لڑتے نہیں تھے, ان مہینوں کا احترام کرتے تھے. اس پر بزرگوں نے مطلب سمجھانے کی بھی کوشش کی ہم لوگوں کو, رجب کے تعلق سے بھی, رجب کے تعلق سے کہ رجب حرمت والا مہینہ, یہ کفار اپنی تلوار نیزے سب سمیٹ لیتے تھے کہ یہ نہیں چلیں گے, اب عزت والا مہینہ آ گیا. تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ بھی اپنی زبان کی تلوار کو نیام میں ڈال لے, اور یہ بھی چلتی نہ رہے کہ تلوار لوہے کی تلوار سے دیکھا جائے تو زبان کی تلوار کم خطرناک نہیں ہے. بعض اوقات یہ زبان جو ہے نا کئی تلواروں کو اکٹھا کر کے چلوا دیتی ہے. اب تلوار کا دور نہیں ہے لیکن مثال, تو یوں زبان کو بھی اپنے کنٹرول میں رکھے کہ ظاہر ہے کہ وہ جو لوہے کی تلوار ہے وہ جسم کو زخمی کرتی ہے، اور یہ گوشت کی زبان جو ہے یہ دل کو زخمی کر دیتی ہے، اور جسم کا زخم تو جلدی بھرتا ہے لیکن بعض اوقات دل کا زخم بھرتا نہیں ہے، آخر تک رہتا ہے، اسی بات زبان سے بندہ بول دیتا ہے، ایسا طنز کر دیتا ہے، ایسا تانا کر دیتا ہے کہ جس سے کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ تعالی علی محمد،
کیوں کہتے ہیں؟ یہ سوال تھا۔ اس کی
میں، ویسے تو قرآن نے فرما دیا ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ الحرم، یعنی مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک جو ہے جب اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تو وہ 12 ہے، اور اس میں سے 4 حرمت والے یعنی عظمت والے ہیں۔ تو اس ایک تو حرمت کا معنی عظمت، دوسرا یہ کہ اس میں چونکہ وہ قتال کو اور جنگ و جدل کو لڑائی جھگڑے کو آپس میں حرام سمجھتے تھے اس لیے اس کو حرمت والا کہا جاتا تھا، تو وہ ان کے دور میں ہی ابتدا سے یہ لوگ اس کو حرمت والا قرار دیتے تھے، لڑتے نہیں تھے، تو اسلام نے اس کی حرمت کو برقرار رکھا، باقی رکھا، اسے ضائع نہیں کیا۔
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فیس بک اس میں سوال موصول ہوا، بعض طلبہ کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ سبق یاد تو ہو جاتا ہے لیکن ٹیچر کے سامنے جاتے ہوئے گھبراہٹ، بھول، ذہنی دباؤ ہو جاتی ہے اور درست انداز سے سنا نہیں پاتے، ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اور یادداشت مضبوط ہونے اور سبق اچھی طرح سنانے کے لیے کوئی وظیفہ یا روحانی علاج بھی ارشاد فرما دیجیے۔
دراصل نفسیاتی اثر ہوتا ہے اور استاد کا روب، اس وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے کہ یاد کر کے گیا ہو اور وقت پر بھول جائے، خالی استاد کا ہی نہیں ہے، یہ دوسروں کے سامنے، بڑوں کے سامنے جب جائے گا، افسر کے سامنے جائے گا تو ایسا ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ کیفیت جو ہے نا یہ جاتی رہتی ہے۔ شروع میں جو درس دیں گے، بیان کریں گے، ان کو اپنی کیفیات ہو سکتا اندازہ ہو، پتہ ہو، مجھے بھی اپنی پتہ ہے، لیکن آہستہ آہستہ اب وہ صورتحال جاتی رہی، تو بار بار اگر ہوتا رہے گا نا تو یہ ترکیب بدل جائے گی۔ اب پہلی بار میں ہی وہ نہ ڈرے، نہ گھبرائے، نہ کانپے، نہ تھر تھرائے، ویسا نسخہ تو اللہ بہتر جانے، مجھے پتہ نہیں ہے۔ تو حفظے کی مضبوطی کے تو کئی اوراد ہیں، مجھے ایک فاروق کی سلسلے کے بزرگ نے دیا تھا، فاروق اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی آج ماشاءاللہ یاد بھی منا رہے ہیں، اور آج یعنی ایک پہلی محرم آپ کا یوم شہادت، تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ہر نماز کے بعد یا عالم ہو یا علیم ہو یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا ناصر ہو یا نصیر ہو، یہ 5 بار یا 7 بار یا 11 بار، یعنی کہ بہتر، یعنی بیسٹ، ہاں بیسٹ 11، بیٹر 7، اور گڈ 5۔ اب ذرا جتنا شہد ڈالیں گے میٹھا ہوگا، تو جو اگر 11 بار پڑھیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، ورنہ 7 بار، 5 بار۔ تو یہ میں نے الحمدللہ یہ بہت پڑھا ہے نمازوں کے بعد، تو اس کا، اس کی برکت الحمدللہ آپ کے سامنے کہ کام چل جاتا ہے اللہ کی رحمت سے۔ یا عالم ہو یا علیم ہو یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا ناصر ہو یا نصیر ہو، یہ یاد کر لیں، ہو سکتا ہے کہیں میرے رسالوں میں لکھا ہوا بھی ہوگا یہ، تو اس کو نماز کے بعد پڑھ لیں انشاءاللہ، پانچوں نمازوں میں پڑھتے رہیں، نمازوں کے بعد جب آخر میں بھلے فاتحہ، دوسرا فاتحہ بھی پڑھ لیا، اس کے بعد پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
یا قویو بھی کوئی وظیفہ ہے؟
جی ہاں، یہ یا قویو بھی ہے، یہ نمازوں کے بعد پانچوں نمازوں میں یہ بھی، یہ سر پہ رکھ کے پڑھتے ہیں، یا قوی 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 11 بار
21 ہے یا 11 ہے
11 بار پڑھ کر اپنے سینے پر دم کریں. اچھا ہمارے یہاں یہ سینہ کھول کے دم کرنے کا بڑا روٹین ہے, جدی پشتی چل رہا ہے, دیکھا دیکھی کہ وہ سینہ کھولتے ہیں پھر دم کرواتے ہیں, دم کرواتے بھی ہوئے کرتے بھی ہوئے.
وہ دم پھر اوپر کپڑے پر لگ جاتا ہے, نظر کپڑے پر لگ جاتا ہے,
پیٹ میں درد ہوتا ہے, گولی منہ میں ڈالتے ہیں, پیٹھ میں درد ہوتا ہے, سوئیاں چبھواتے ہیں, تو کیا کیا جائے. تو یہ جب بخار آیا کسی کو, اب تو خون کے قطرے قطرے میں بخار سرایت کیا ہوا ہے, دم کہاں کریں گے, کھول کھول کے کاٹ کاٹ کے کیا خون کو پھونک ماریں گے, کسی ایک جگہ ہی بدن پر دم کیا جائے گا. تو یعنی یہ عوامی انداز ہے, بعض لوگ سر پہ ہاتھ رکھواتے ہیں, چلو صحیح ہے, مطلب یہ رائج ہے, لیکن بعض لوگ ننگا سر کر کے, یہ ننگا سر کر کے ہاتھ رکھواتے ہیں, یہ ہم جیسوں کے لیے آزمائش ہوتی ہے, عوام کو اس کی شدھ بدھ نہیں ہوتی کہ اس سے کیا اگلے کو لطف آتا ہے یا کوفت ہوتی ہے, یہ تو جو ہاتھ رکھتا اس کو سمجھے, اب وہ گرمیوں سے پسینے بہ رہے ہیں سمجھے, اور اگلا یوں اتارے اپنی ٹوپی یا امامہ سر پہ ہاتھ رکھوانے کے لیے, تو ایک تو اندر سے جو خوشبو کی لپٹیں اٹھیں گی, یہ آپ سمجھ جائیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں, وہ اپنی جگہ پر, پھر اب ہاتھ بھی رکھنا ہے, اب جو اس کی چکناہٹ ہاتھ پہ آئے گی وہ اپنی جگہ پر, لیکن عقیدت ہے.
اچھا
عقیدت کو عقل تھوڑی ہوتی ہے.
حضور ایک تو بال کی چکناہٹ آئی تھی ہے, لیکن بال ہوگا تو چکناہٹ آتی ہے, بال نہیں ہوتا نا تو پھر اوپر جو نا کچھ بوندے سی لگی پڑی ہوئی ہوتی ہے نا, تو پھر وہ بھی ہاتھ میں آتا ہے, یا تو چکناٹ لے لو یا تو پھر پسینہ لے لو اگلے کے سر کا.
جب بال ہوں تب بھی گرمی میں پسینے میں بال بھی بھیگ جاتے ہیں, کسی کو کم پسینہ آتا ہے کسی کو زیادہ آتا ہے. اب پسینہ خوشبودار تو میرے سرکار کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم,
صلی اللہ علیہ وسلم
ہم لوگوں کے پسینے, پھر وہ طرح طرح کی غذائیں, پھر غذاؤں کے مطابق بھی پسینے کی اسمیل ہوتی ہے. اللہ پاک سمجھ دے ہم سب کو, نہیں کر رہا چاہیے, سر پہ ہاتھ ہی رکھوا رہے نا, تو امام آئے تو ٹھیک امامے پہ رکھوا لیا, ٹوپی ہے تو ٹوپی پہ رکھوا لیا, ننگے سر ہیں تو نہ رکھوایا, تو جو رکھے گا اس کو کوفت ہوگی, بولے گا نہیں وہ رکھ ہی دے گا. لیکن یہ کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ان کو تکلیف ہوگی, ان کے ہاتھ میں پسینے کی اسمیل آ جائے گی, یا ویسے ہی بندے کو کسی کا بھی پسینہ لگے گا ناپاک نہیں ہے, کرائی جتائی گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
تعالی علی محمد. 30 روحانی علاج, یہ رسالہ امیر السنت کے مبارک ہاتھوں سے آپ کے قلم سے لکھے ہوئے روحانی علاج اس کے اندر موجود ہیں, 32 صفحات کا ہے, اور اس کا ہدیہ ہے, اس کے پرائز ہیں 55 روپے.
یوٹیوب چینل پر محمد عرفان ہیں, یہ سوال کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کا نابالغ بچہ یا بچی انتقال کر جائے تو کیا اس کا سوئم 10واں 40واں کرنے سے کیا یہ ہو جاتا ہے؟
کیوں نہیں ہوتا, عیسیٰ علیہ ثواب ہے نا, عیسیٰ علیہ ثواب ایک دن کے بچے کو بھی کر سکتے ہیں, 100 سال کے بوڑھے کو بھی کر سکتے ہیں, بالکل 3ویں 10واں 40واں یہ عیسیٰ علیہ ثواب کے انداز مسلمانوں میں رائج ہیں. ویسے حقیقتاً 3ویں 10واں 40واں ایسا نہیں کہ کوئی نہیں کرے گا تو گناہگار ہو جائے گا, یا عیسیٰ علیہ صاحب نہیں کرے گا تو گناہگار ہو جائے گا, یہ نہیں ہے, لیکن ایک مسلمانوں میں ایک رائج ہے, تو جو مسلمانوں میں رائج ہو جائے اور جس میں علماء صلحاء سب انوالو ہو جائیں اور اس میں کوئی شرعی خرابی بھی نہ ہو, تو اب یہ مستحب کا درجہ پا لیتا ہے, یہ عام اصول ہے, تو یہ مستحب کا درجہ پا لیتا ہے. تو یوں 3 جو ہے یہ مسلمانوں میں رائج, ہم نے جب سے آنکھ کھولی ہے اس کو دیکھا ہے 3 کو, میں اپنی بات کر رہا ہوں سمجھے, یعنی ہم میمنی میں اس کو جارت بولتے ہیں, جارت, فلاں جی فلاں جی گزری بھی ہے مجھے جا رہا تھا تو تریجیڈی تھی نہیں. اب وہ دوسرے دن کر لیتے ہیں, پہلے تیسرے دن ہوتی تھی. تو یہ ایک تیجا, پھر دسواں, بیسواں, تیسواں, چالیسواں, جمعراتوں عیسیٰ علیہ السلام کرتے ہیں. تو یہ سب نیکی کے کام ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایسا کرنے میں, اور ثواب کا کام ہے, کرنا چاہیے بالکل, اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے. اور اس کو روکنا ایسا ہے جیسے کہ وہ ولید بن مغیرہ بھی نیکی کے کاموں سے روکتا تھا, اور اس کے بارے میں قرآن شریف نے اس کی مذمت کی, مناع للخیر, بھلائی سے بڑا روکنے والا. تو یوں اس طرح مطلب یہ کہ روکنے کی کوئی یعنی کہ تک نہیں ہے, مطلب اس لیے ثواب ہے, ثواب کا کام ہے. اس میں کیا مطلب خرابی کیا ہے؟ اگر یہ کہو کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا, صحابہ کرام نے نہیں کیا تھا, اس لیے نہیں کرو, تو پھر تو ہزاروں مثالیں ہیں اس کی. یہ اس وقت ٹھنڈے ٹھنڈے پنکھے گھوم رہے ہیں, اور یہ بند ہو جائیں تو آپ دین نہیں سیکھ سکتے, آپ گھبرا جائیں گے, نہیں گرمی ہے. تو یہ سرکار اور صحابہ کرام نے کب کیا تھا؟ یہ پنکھے کہاں تھے؟ پھر ایسی لینتھر کی اور خوبصورت مسجدیں, پھر ایئر کنڈیشنڈ, پھر یہ مدنی چینل کے ذریعے جو نیکی کی دعوت دی جا رہی ہے, یہ کہاں سرکار اور صحابہ نے کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اس سے ہزاروں دینی کام, درس نظامی, سند جو ملتی ہے درس نظامی کر کے علم کی, یہ کہاں تھی پہلے؟ نہ اس طرح کے باقاعدہ کوئی مدارس اور اس طرح کے ان کے شیڈول, جدول, یہ کوئی انداز نہیں تھے پہلے, وہ انداز ہی اور تھا. تو اس لیے وہ جو انداز دنیا میں, وہ انداز جو ہے اپنے, جو میں نے کہا نا کہ جو علماء صلحاء جس میں شامل ہوں, عوام میں رائج ہو جائے اور شریعت سے وہ نہیں ٹکراتا, تو وہ مستحب کا درجہ پاتا ہے. تو وہ حدیث شریف میں اس کی مطلب یعنی کہ اجازتیں دی ہوئی ہیں, مسلم شریف کی حدیث ہے, فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس شخص نے اسلام میں نیک طریقہ نکالا اس کو طریقہ نکالنے کا ثواب ملے گا, اور اس پر عمل کرنے والوں کا بھی ثواب ملے گا, اور عمل کرنے والوں کے اپنے ثواب میں کچھ کمی نہ کی جائے گی, اور جس نے اسلام میں برا طریقہ نکالا تو اس پر وہ طریقہ نکالنے کا بھی گناہ ہوگا, اور اس طریقے پر عمل کرنے والوں کا بھی گناہ ہوگا, اور ان عمل کرنے والوں کے اپنے گناہ میں کچھ کمی نہ ہوگی. تو یہ حدیث پاک تو مسلم شریف کی ہے, تو یہ بالکل قیامت تک کے لیے اجازت ہے کہ نیا طریقہ نکال سکتے ہیں اسلام میں, بس وہ نیک یعنی بھلا, اچھا طریقہ. جو برا طریقہ نکالے گا تو وہ گناہ گار ہو. جیسے اب اس یہ دن آ گئے محرم شریف کے, تو کسی نے آ کے ڈھول بجانے کا بھی تو طریقہ نکالا ہوگا نا. اب جس نے پہلے ڈھول بجایا ہوگا اور یہ طریقہ جاری کیا ہوگا, یہ تو گناہ گار تھا, اب وہ مر پھٹ گیا. لیکن یہ طریقہ چلا آ رہا ہے, تو جتنے لوگ عمل کرتے رہیں گے, جب تک کرتے رہیں گے, ان سب کو تو اپنا گناہ ملے گا, لیکن اس کو بھی گناہ ملتا رہے گا. کتنا خطرناک معاملہ ہے کہ یہ مطلب ڈھول جو بجائے جاتے ہیں محرم شریف میں, وہ بہت کچھ ہلا گلا کرتے ہیں لوگ کرنے والے, تو یہ مطلب گناہوں کے طریقے جنہوں نے رائج کیا, تو وہ آپ کے سامنے اس کی ہلاکت خیزیاں, اور جنہوں نے اچھے طریقے رائج کیے. محرم شریف میں پانی پلانے کی سبیل کا طریقہ جس نے رائج کیا, اور پانی پلانے کی سبیل میں کوئی غیر شرعی حرکت نہ ہو, ہے نا, سالڈ شریعت کے مطابق جو, تو اس کو ہمارے علماء منع بھی نہیں کرتے, تو یہ کار ثواب ہے. تو جس نے سب سے پہلے اسی انداز پر شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کوئی ترکیب نکالی ہے, تو اس کو ثواب ملے گا, اور جو 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 جو, جو یہ کرتے رہیں گے ان کو بھی ثواب ملے گا, اور ان سب کا ثواب اس کو بھی ملے گا. یہ الگ بات ہے کہ سبیل میں پانی لوگ بہت ضائع کر رہے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ, وہ اپنی جب جو غلط ہے وہ مائنس کر دیا جائے. ناک پر مکھی بیٹھ گئی, مکھی اڑا دی جائے, ناک نہ کاٹی جائے, ٹھیک ہے نا. تو سبیل میں جو بھی خرابیاں لوگوں نے داخل کی ہیں ان کو بے شک نکالا جائے, لیکن سبیل باقی رہے گی. یہ لوگوں کو ایک پانی پلانا یہ کار ثواب ہے, اور ماشاءاللہ اس میں تو امام علی مقام, امام حسین اور شہیدان کربلا کے حصہ علیہ ثواب کی ترکیب ہے, تو اس پہ تو کیا کہنا چاہیے, سونے پہ سہاگا ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا آپ سے یہ سوال ہے، اگر کسی کے گھر فوتگی ہو جائے تو ان کے گھر جانے کا طریقہ بتا دیں اور ان سے تعزیت کا بھی طریقہ ارشاد فرما دیں.
گھر پر جانے کا طریقہ وہ تو اب سب سمجھتے ہیں. اب یہ میں کہوں کہ دروازے سے داخل ہو، سیڑھیوں پر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر چڑھے، وہ اپنی جگہ پر ہے. ہاں جب بھی چڑھیں تو اللہ اکبر، اونچائی پر نچان پر آئیں تو سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ سنت ہے. تو اس کو بھی عمل، ویسے عام حالات میں بھی ہم کو عمل کرنا چاہیے اس پر. اچھا تو اب یہ کہ گھر میں تو جائے، چلو اب تعزیت کس طرح کرے. حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تعزیت کا مطلب یہ کہ صبر کی تلقین کی جائے، نے اس سے کہا جائے کہ صبر کیجئے اور ایسی باتیں ذکر کی جائیں، یعنی ایسی باتیں اس کے ساتھ کی جائیں جو میت کے لواحقین، یعنی جو میت کے جو افراد ہوتے ہیں، سوگوار ہوتے ہیں، گھر کے افراد ہوتے ہیں، ان کو تسلی دیں. ایسی باتیں کی جائیں جو ان کے لیے بھائی سے تسلی ہوں، تسلی کا سبب ہوں اور ان کے غم اور مصیبت کو ہلکا کریں. ایسی باتیں ہوں کہ جو ان کے غم اور مصیبت کو ہلکا کریں اور ان کو تسلی، تشفی اور صبر کا جذبہ ملے. ایسی باتیں کریں، ادھر ادھر کی نہ آکیں. حوالہ فیض القدیر جلد 6 صفحہ 232. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تعزیت کے ایسے پیارے الفاظ ہونے چاہیے جس سے اس غم زدہ کو تسلی ہو جائے، اس غم زدہ کی تسلی ہو جائے. یہ الفاظ بھی کتب فقہ میں منقول ہیں، یعنی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. فقیر یعنی اپنا فرما رہے ہیں کہ میرا تجربہ ہے کہ اگر اس موقع پر غم زدوں کو واقعات کربلا یاد دلائے جائیں اور کہا جائے کہ ہم لوگ تو کھا پی کر مرتے ہیں، وہ شہزادے تو 3 دن کے روزے دار شہید ہوئے، تو بہت تسلی ہوتی ہے. حوالہ مرآۃ المناجی جلد 2 صفحہ 507. تعزیت کا طریقہ بیان کرتے ہوئے صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، تعزیت میں یہ کہے اللہ پاک میت کی مغفرت فرمائے اور اس کو اپنی رحمت میں ڈھانک کے اور تم کو صبر روزی کرے اور اس مصیبت پر ثواب عطا فرمائے. خدا ہی کا ہے جو اس نے لیا دیا اور اس کے نزدیک ہر چیز ایک میعاد مقرر، یعنی مقررہ وقت کے ساتھ ہے. حوالہ بارش جلد 1 صفحہ 852 حصہ 4. ہمارے یہاں تعزیت کا جو انداز ہے نا، کیا ہوا تھا، کس کا علاج کروایا، کتنے دن بیمار رہا، ڈاکٹر نے کیا کہا تھا، یہ پنچاتیں نہ کرے. اب جو چلا گیا، اب آپ کیوں یار اپنی ڈاکٹری جھاڑ رہے ہیں، اس کو تشخیص کرنے کے اس کو ہوا کیا تھا، آپ کریں گے کیا، واپس لے آئیں گے کیا؟ تو اس کو مطلب اسالِ ثواب کا اللہ پاک مرحوم کو غریق رحمت کرے، ان کی مغفرت فرمائے اور آپ سب کو اللہ پاک صبر عطا کرے. اس طرح کے جملے کہے جائیں، اسالِ ثواب کر دے، یا اگر اخلاص موجود ہے آپ کے پاس، اخلاص دکھاوا نہیں، تو آپ کے پاس قرآن کریم آپ نے تلاوت کی ہوئی ہے، تو ان کے عزیزوں کو بولیں گے کہ میں نے ایک قرآن شریف پڑھا ہوا ہے، تو میں آپ کے مرحوم کو میں نے اسال ثواب کیا ہے، تو دل خوش ہوگا ان کا. لیکن اس میں یہ بتانے میں رسک بہت ہے، وہ ریا کا حملہ ہو سکتا ہے. تو اس طرح کی تعزیت کرے، صبر کی ان کو دعا دے اور صبر کی تلقین کرے کہ اللہ آپ کو صبر دے اور صبر کیجئے گا، ہمت رکھیے گا. یہ کہنے میں بس وہ رسک یہ ہے کہ صبر کیے کریں تو بعض ہوتا ہے نا، بولنے میں زیادہ ہاں ہاں صبر کیا ہوا، ابھی تو پھٹ پھٹ کے رو رہے تھے یار، کیا صبر کیا ہوا، تو وہ ہم صبر کیا ہوا ہے، ہمت رکھیے گا، ہاں ہاں بالکل ہمت رکھی ہوئی ہے، کیا ہمت رکھی ہوئی ہے، حوصلہ تو پست ہوا پڑا ہے. یہ کہنے میں تھوڑا یوں رسک ہوتا ہے، ہمت رکھنا، صبر کرنا، میں حاضر ہوں، جب بھی کوئی میرے لیے قائم ہو تو آواز دے دینا، یہ اس طرح کی بھی باتیں کرتے ہوں گے، تو یہ تھوڑا دل پر غور کر لیا جائے، اس نے آواز دے دی تو کہ ان کے جانے کے بعد اب ہماری آمدنی میں فرق بڑا پڑ گیا ہے. تو ذرا پھر آپ کو جان چھڑانی مشکل پڑ جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
الحمدللہ ہم نہیں پوچھتے کہ کیا ہوا کیسے ہوا. بعض اوقات جب آپ بیٹھتے ہیں تو جس کے یہاں تعزیت کے لیے جاتے تو وہ خود ہی بھی بسا اوقات کلام کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہاں بس تھی اتنے دنوں سے, اب وہ ہاسپٹل کی, پھر یہ, پھر اور سیریس, گھر لائے تھے پھر لے کر گئے تھے, اور بس پھر بس ہوا, اور پھر یوں ہو گیا تھا, یوں ہو گیا تھا, پھر اسی طرح ہوا. اب اس کی گفتگو میں بعض اوقات کبھی کبھی عقل کام نہیں کرتی کہ یہ جو کچھ یہ بیان فرما رہے ہیں. تو اگر بندہ خود نہیں پوچھتا, سامنے والا بھی اگر بیان کرنا شروع کر دے تو پھر اس حوالے سے اس کو خاموش کرانے کے بجائے پھر اس کی سن لینی چاہیے, اور پھر دعا دے کر واپس نکل جائے آدمی, سالے ثواب کے لیے ہاتھ اٹھا دے. کیا کرنا چاہیے؟
اب وہ ماحول ایسا ہوتا ہے کہ خاموش کرا نہیں سکتا.
ہاں نہیں کرا سکتا,
کیونکہ وہ نبوت نہیں دیتے, باقی ولایت کی ساری منزلیں بعض وقت طے کرا دیتے ہیں. خالی بس فجر میں نہیں اٹھتا تھا, باقی تھا نمازی.
ہاں نماز,
کسی سے بگاڑا نہیں کبھی, کسی کے پیسے نہیں کھائے کبھی. اب ولی تھا, ولی اچھا ولی تھا یار, فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتا تھا. تم کہہ رہے ہو خود, یہ آپ کو جی معاشرے کی ایک عکاسی کر رہا ہوں. بڑے عجیب لوگ ہوتے ہیں, اس کے ایسے فضائل کریں گے. جب زندہ تھا تو اس کو سانس نہیں لینے دیتے سکون کا, اور مر گیا تو وہ کہاں کے کہاں پہنچا دیں گے. تو ایسا جھوٹی تعریف کریں گے تو گناہ گار ہوں گے, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. تو یہاں مطلب وہی کہ قفل مدینہ اگر یہ لگا رہے گا نا تو ان شاء اللہ آسانی ہوگی, تو تعزیت کرنے والے بھی بور نہیں ہوں گے. کیا بھی ورنہ یہ آدھا گھنٹہ لے گا لیکچر دے گا, پھر بولے گا اس ڈاکٹر کے بعد جانا رہ گیا نا, ورنہ تو یار اس ڈاکٹر کے بعد چلا گیا, پتہ نہیں ڈاکٹر تھا حجام تھا کیا تھا, ایسی دوا دے دی کہ بالکل اس کو دواؤں کا سائڈ ایفیکٹ لے گیا, مر رہے ایسا کہاں تھا یہ. چلو اللہ پاک رحم کرے.
الحمدللہ ماہ محرم شریف کے مدنی مذاکروں کا سلسلہ جاری ہے, اور ملک کے دیگر شہروں سے بھی قافلوں کی آمد کا سلسلہ ہو چکا ہے. ملتان ڈویژن, فیصلہ آباد ڈویژن کے کچھ اسلام بھائی پہنچ چکے ہیں, اور مزید بھی کئی شہروں سے آمد کا سلسلہ ہے. آج کراچی کے سرجانی ٹاؤن, خدا کی بستی ٹاؤن, فور کے چورنگی ٹاؤن, منگوپی ٹاؤن, مومن آباد ٹاؤن اور اورنگی ٹاؤن کے عاشقان صحابہ و اہل بیت بھی شامل ہیں. مدرسۃ المدینہ بوائز کراچی کی بھی مختلف برانچز کے اسلام بھائی حاضر ہوئے ہیں. ساتھ ہی جامع المدینہ, گلزار حبیب سکھر, آفندی ٹاؤن حیدرآباد, گوجرا, منڈی باہدین, نوشیرہ فیروز سندھ, میلسی, موڑ ایمان آباد, لاہور پنجاب, گلگت گجرات کے بھی عاشقان صحابہ و اہل بیت شامل ہیں, اور کمپالا یوگنڈا سے بھی الحمدللہ شمولیت کی ہمیں اطلاع ہے.
سب کو خوش آمدید. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے اس دعا کو تین مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم صلوا على الحبيب
صلى الله على محمد.
آپ بھی دیکھیں بزرگوں کا مدنی چینل. تو جسمانی بیماریاں دور فرما, دے روحانی امراض سے بھی شفا دے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی آپ
جزاک اللہ خیرا.
اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ کچھ افاقہ ہوا آپ کو؟
بس خالد بھائی اب چلنے پھرنے سے لاچار ہو گیا ہوں. ہر وقت جسم میں درد رہتا ہے، پریشانیاں گھیرے ہوئے ہیں، بچے بھی اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، کوئی کب تک خیال کرے. اب زندگی ایک بوجھ سی لگنے لگی ہے.
واقعی حاجی صاحب، بیماری بڑھاپے میں بڑی آزمائش ہوتی ہے، لیکن ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے.
کہنے اور سہنے میں بہت فرق ہوتا ہے. جب بیماریاں اور گھریلو پریشانیاں ایک ساتھ گھیر لیں تو انسان کا صبر جواب دے جاتا ہے. سمجھ نہیں آتا کب ان تکلیفوں سے نجات ملے گی.
پریشان نہ ہو حاجی صاحب، آئیے اس بارے میں امیر اہل سنت سے سوال کرتے ہیں. امیر اہل سنت، محرم شریف کے بابرکت مہینے اور واقعہ کربلا سے ہمیں صبر، استقامت اور اللہ پاک پہ بھروسے کا جو درس ملتا ہے، اس کی روشنی میں آپ پریشان اور بیمار افراد کی کیا رہنمائی فرمائیں گے؟
یہ حق ہے، فرضی ہے. اول تو یہ کہ جب طبیعت پوچھی گئی تو یہ انہوں نے جو گلے شکوے شروع کر دیے، یہ نہیں کرنے چاہیے، بلکہ اللہ پاک کا شکر ادا کرے، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، کہ اللہ کا ہر حال میں شکر ہے. یا مراد یہ نہ ہو کہ میں ٹھیک ہوں، ہوں آزمائش میں، دی اللہ کا ہر حال میں شکر ہے. یہ کہے اب ادھر درد ہے تو ادھر درد ہے، تو یہ اس نے آنے والے نے پوچھا نہیں تھا، تو یہ آپ اپنے طور پر ڈاکٹر کو تو ضرورتاً بتایا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ ہر ملنے والے کو بتانے کی حاجت نہیں ہوتی، یہ ضرورت کے خلاف ہے. اچھا، اب اس میں یہ کہ بلا وجہ کسی کو اپنی مرض اور تکلیف بتانا، یہ شکایت کرنا کہلاتا ہے. بیماری دی کس نے، ہے نا، حقیقت میں تو اللہ پاک کی طرف سے ہی جو کچھ ہے، تو یہ گویا اللہ کی شکایت کر رہا ہے کہ اللہ نے دیکھو مجھے ڈال دیا بستر پہ، دیکھو پورا بدن دکھا دیا ہے، دیکھو میرے بیٹے بھی مجھے نہیں پوچھتے. یہ اس سے کیا ہوگا، تو یہ صبر نہیں کہلا گئی ہے، صبر تو یہ نہیں کرنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے. صبر یہی ہوتا ہے کہ اپنی بیماری کا تذکرہ نہ کرے اور چپ رہے. اس طرح انشاءاللہ کریں گے تو صبر بھی آئے گا. پھر کربلا والوں کو یاد کریں کہ کربلا والوں پر جو آزمائشیں آئی تھیں، دانا پانی، تین دن تک پانی بند رہا، اور جو مطلب ہے کہ ہزاروں کے لشکر نے ایک، وہ تو گھرانہ تھا نا، بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، خواتین بھی تھیں، اور سب یہ مطلب مختصر تھا، قافلہ تھا، جو فوجی لشکر نہیں تھا، اور سامنے فوجی لشکر، تو یہ مطلب جو ان پر جو ظلم و ستم کی آندھیاں ان لوگوں نے چلائیں دشمنوں نے، تو اس کے باوجود ان اس حسینی قافلے نے صرف صبر کیا، گلا شکوا نہیں کیا. تو اتنی مصیبتیں تو ہم پر آنے سے رہی، ہم کو تو خواب میں بھی نہیں آ سکتی ہم پر جو ان کی آزمائشیں آئیں. ہم تو ہماری مشکلیں آسان ہیں، تھوڑی ہیں. ہاں چلو بدن میں تکلیف ہے، تو پنکھا بھی تو سر پہ گھوم رہا ہے، وہاں تپتا ہوا صحرا تھا، فریج بھی رکھا ہوا ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی بھی میسر ہے، اچھا اے سی بھی چل رہا ہے، اور بولو. تو وہ تو دھوپ میں تھے اور پیاس سے زبانیں سوکھ رہی تھیں، اس طرح مطلب ہے جو ان پر جو آزمائشیں آئیں اس پر اگر ہم غور کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اپنی پریشانیاں مصیبتیں ہلکی لگیں گی. اس پر غور کریں اور صبر سے کام لیں, کسی کو بلا ضرورت تذکرہ نہ کریں. اگر تذکرہ کرنا پڑ جائے کسی کو ضرورتاً تو صحیح ہے کہ اتنا کرے جتنی ضرورت ہے. اب خالی اس نے بٹن دبا دیا اور آپ نے ساری فائل کھول دی تو یہ بھی نہ کریں. ہے بہت مشکل کام, بندے سے رہا نہیں جاتا, بولتا رہتا ہے, اس لیے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مصیبت اور بلا یعنی آفت میں مبتلا رہنے والے قیامت کے دن حاضر کیے جائیں گے, نہ ان کے لیے میزان قائم کی جائے گی اور نہ ان کے لیے اعمال ناموں کے دفتر کھولے جائیں گے, ان پر اجر و ثواب کی بے حساب بارش ہوگی, یہاں تک کہ دنیا میں عافیت کی زندگی بسر کرنے والے ان کا بہترین ثواب دیکھ کر آرزو کریں گے کہ کاش وہ اہل مصیبت میں سے ہوتے اور ان کے جسم قینچیوں سے کاٹے گئے ہوتے تاکہ آج یہ صبر کا اجر پاتے. جسم قینچیوں سے چاہے کاٹ دیے گئے ہوتے تو ہمیں بھی یہ صبر کا اجر مل جاتا, تو ہم صبر کر لیتے, یہ تمنا نہ کریں گے. تو جس میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جسم دنیا میں کینچیوں سے کاٹے جاتے, اس کا مطلب یہ کہ اس سے مرض ہوتے ہیں جس سے ان کا آپریشن ہوتا, آپریشن میں کٹ لگاتے ہیں نا, کاٹتے ہیں نا, تو چاہے مطلب آپریشن ہوتے ہمارے, ہم اتنے بیمار ہو جاتے ہیں, تکلیف میں آ جاتے ہیں, یہ اجر پا لیتے. تو یہ اس سے صبر کے لیے بڑا مطلب یہ کہ جذبہ ملتا ہے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کے علاوہ ہر نیکی کرنے والے کی نیکیوں کا وزن کیا جائے گا, کیونکہ صبر کرنے والوں کو بے اندازہ اور بے حساب ثواب دیا جائے گا. اللہ پاک کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس سے اسے مصیبت میں مبتلا فرما دیتا ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے.
حضور اگر یہاں ایک تربیت یہ بھی فرما دے, اب ایک تو خاکہ ہی تھا, انہوں نے اولاد کے تعلق سے جیسے بھی کہا کہ اولاد چھوڑ کر چلی گئی, ایک بیمار والدین یا بیمار اس طرح کے جو گھر میں ہوتے ہیں, کوئی اس کا کوئی معیار مقرر ہے کہ اولاد کا پوچھنا کتنا پوچھنا کہلائے کہ والدین بھی کہیں کہ ہاں یار اولاد پوچھ رہی ہے؟ یعنی بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ اولاد دیکھ بھی رہی ہے, خرچ پانی بھی کر رہی ہوتی ہے والدین کا, اور آنا جانا بھی ہوتا ہے, دوائی وغیرہ بھی وقت پر موجود ہے, جب بعض اوقات بہو بھی ہوتی ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ پوچھ گچھ کر لیتی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ پھر بعض اوقات یہ عادت ہوتی ہے کہ جب کوئی عیادت کے لیے آتا ہے, کوئی رشتہ دار آتے ہیں یا کوئی آس پڑوس والے آتے ہیں نا, یار بس اکیلا پڑا رہتا ہوں یار, اولاد پوچھتی بھی نہیں یار, اولاد اولاد ہوتی ہے بھائی, نہیں پوچھتی. اب نہ پوچھتے کیا کر سکتے ہیں اگر اولاد نہ پوچھے تو. تو یوں اولاد کا نہ پوچھنے کے تعلق سے جو پیچھے شکایت جو کرتے ہیں اپنے آس پڑوس والوں سے, رشتہ داروں سے, وہ بات اولاد تک پہنچتی ہے, اولاد بھی سوچ رہی ہے یا بہو بازوں کا سوچتی ہے کہ کیا کریں اب, مطلب سمجھ نہیں آ رہی. تو اس طرح کی شکایتیں پھر کرنے سے بھی بعضوں کا کچھ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو اس میں معیار کیا بنے گا کہ جو بیمار والدین یا بیمار اس طرح ہوتے ہیں ان کو بھی ایسا ہو کہ بھائی یہ کر تو رہیں.
اب ایک موقع محل جیسی بیماری جیسی ضرورت, اولاد میں سے یہ حقیقت ہے کہ عام طور پہ اولاد پوچھتی تو ہے, کیئر کرتی ہے, دوا لا دیتی ہے, پیسے دیتی ہے, ڈاکٹر کی ترکیب کر دیتی ہے. بالکل ایسا یہ کوئی کوئی ظالم ہوگا جو اپنی ماں باپ کو یوں بالکل یعنی کہ پھینک دے اٹھا کے, اس عام طور پہ لوگ کرتے ہیں, لیکن بعض اوقات ماں باپ بھی جو ہے نا یہ لوز ٹاکنگ ان سے صادر ہو رہی ہوتی ہے اور یہ کڑ کڑ کرتے رہتے ہیں کہ عادت سے مجبور ہوتے ہیں. پھر اس وجہ سے کیا یہ کڑ کڑ جو کرتے ہیں نا لوز ٹاکنگ کرتے ہیں, تو اس میں پھر اولاد جو ہے نا پھر پیچھے ہٹنی شروع ہوتی ہے کہ جب جائیں گے یہ مطلب امی شروع ہو جائیں گے, میں جب جاؤں گا والد صاحب شروع ہو جائیں گے, اور یہ بھی نہیں دیکھیں گے کون بیٹھا ہوا آ کر, کون کون لوگ آئے ہوئے, سب کے سامنے یہ میری ریل چڑھا دیں گے. یہ کرتے ہیں اصل شاید بیماری میں, یا تو بعض اوقات ذہن کام نہیں کرتا. میں نے ایک منظر دیکھا یار, ایک باپ بیٹے کا, اور ہم لوگ بھی تھے مطلب, اور وہ بیٹا بھی ہمارے یعنی وہی ساتھ تھا, ہاسپٹل کا ماحول تھا. تو اب باپ نے بیٹے کو دیکھ کر بستر پہ تھے, والد صاحب بستر پہ تھے, اللہ کری کے رحمت فرمائے, یہ شروع ہو گئے بولا بولی کر دی اپنے بیٹے کو. ہم تو اکے بکے رہ گئے یار, کیونکہ ہم جانتے, میں جانتا تھا اس بیٹے کو سمجھے, برسوں سے جانتا تھا. تو بیٹا ایسا جو دوسروں کو کام آئے, ایسا بیٹا. اب اس کو باپ نے جو اس کی ریل چڑھائی ہے نا بیچارے کی, اب وہ تو سارا کہ زمین پھٹے اور سما جاؤں والی کیفیت اس کی تو وہی ہوگی بیچارے کی. جوان بیٹا اور لوگ سامنے, پھر میں بھی ساتھ بیٹا اور یا کھڑا ہوا تھا. بہرحال تو یوں بھی کرتے ہیں. تو آپ بتائیے کہ بیٹا آپ کے پاس کیسے آئے گا, آپ کی طبیعت پوچھ لے گا, ہمت کیسے کرے گا کہ آپ سے اس کو بل گولی آنے کے سب کے سامنے کچھ کا کچھ کہہ دیں گے. یہ بول بھی نہیں سکتا ہے, بولے گا تو پھر اور پھنسے گا. تو یہ کہ ماں باپ کو بھی صبر کرنا چاہیے. اگر بیٹا ٹھیک ہے, اگر خبر گیری میں کمزور ہے بھی, تو کسی سے تذکرہ نہ کیا جائے. دوسرے سے تذکرہ کریں گے اور لولو کریں گے تو یہ یا غیبت میں آئے گا, یا تومت میں آئے گا, یا جھوٹ میں آئے گا, مبالغے جھوٹے ہو جاتے ہیں, گناہوں کا سلسلہ چلنے کا چانس زیادہ ہوگا اس میں. جن کے پاس آپ لوز ٹاکنگ کر رہے ہیں وہ ان کو سمجھا کر آپ کے قدموں میں لانے سے رہے کہ تو آپ ایسا کریں تو یہ اور ڈرے گا کہ تو میرا والد یا والدہ جو ہے تو سب کے سامنے میرے کو جھاڑ دیں گے, جو عوام کے سامنے جو بول رہے ہیں. تو یہ بعضوں کی عادت ہوتی ہے, بیمار نہیں ہوتے تب بھی عادت ہوتی ہے. مولانا بن کے پھرتا ہے, گھر کا تو پوچھتا نہیں ہے, سب کے سامنے بچھا بچھا رہتا ہے, جی جناب کرتا ہے, اور ہم کو تو جھاڑتا ہے. اس طرح کے بھی آپ کو ماں باپ اور خاندان والے ملیں گے. یعنی ایسے نادانے کل اسی جوان بیٹے کا جب یہ بیاہ کرنے نکلے گا, شادی کرنے کے لیے نکلے, ان کو بھاری پڑ جائے گا, دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. یہ تو بڑا بد اخلاق ہے, آپ کی خدمت نہیں کرتا تو اپنی بیوی کی کیا خدمت کرے گا.
اس میں تو حضور جب کوئی بیٹی کے بارے میں یہ باتیں کرتی ہے نا جو ابھی آپ نے ارشاد فرمایا, یہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ پہلے تو یہ بیٹی کی آس پڑوس میں ادھر ادھر برائیاں کرے گی, میری بیٹی ایسی کرتی نہیں ہے, پوچھتی نہیں. اب یہ شادی کے لیے نکلی اپنی بیٹی کی, تو دونوں پرابلم آتے ہیں. ایک تو جب پوچھ گچھ معلومات لی گئی تو پڑوسی یہی کہیں گے, اچھا ماں چونکہ ایسی باتیں کرتی تھی تو ماں کی بھی برائی ہو گئی تھی. ایسے میں پھر بیٹے کی شادی کے بھی مسئلے ہو جاتے ہیں کہ بھائی بہو کی ساس ایسی ہے جو جس سے تم شادی کروا, اس کے ساتھ بھی اس طرح کی, اپنی بیٹی کو بھی نہیں چھوڑتی. تو یہ جو آپ نے جو ابھی بہت ہی زیادہ آپ نے گہری بات فرمائی, آپ نے بیٹے کے تعلق سے بھی فرمائی جو کہ بہت خطرناک ہے کہ پھر بیٹے کی شادی کیسے ہوگی. ایسی بات اگر ماں بیٹی کے بارے میں کر دیتی ہے نا, پھر تو پھر کون اس کے شب ہے. یہ تو اپنی ماں کو نہیں پوچھتی, آپ کو کیا پوچھے گی؟ اس کی ماں نے بولا ہم کو, ہم کو تو پتا, ہم تھوڑی کو گھر میں جھانکتے ہیں. ہم نہ گھر میں کسی کے جھانک کے, کسی گھر میں کوئی جھانکتا ہے کوئی؟ ماں خود آ کر بتاتی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سوچ لو دیکھو, پھر یوں پھر باتیں ہوں گی.
ہاں تو وہ ساس بننے کے لیے تیار کون ہوگی پھر ایسی ماں کی بیٹی کی, کہ جو ماں کو نہیں پوچھتی تو ساس کو کیا پوچھے گی؟ اللہ رحم کرے, بس وہ سمجھ نہیں ہے, علم دین سے دوری, گناہوں بھرے چینل اور طرح طرح کے ماحول, سوشل میڈیا, اور سب نے بگاڑ 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 بڑھا رکھا ہے. اللہ پاک رحم کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت استاد صاحب, ماں باپ یا پیر مرشد سے اگر معذرت کرنی ہو یا پھر معافی مانگنی ہو تو انداز کیا ہونا چاہیے؟ جواب عنایت فرما دے, جزاک اللہ خیرا.
ویاکم, جیسی کوتاہی, معافی جس سے بھی مانگے تو وہ اس میں عاجزی ہی ہوگی. یعنی معافی کا دروازہ جو ہے نا تھوڑا نیچے ہے, یوں کر کے جانا ہوگا. یوں کر کے جائیں گے تو سر کو ٹکرا جائے گا. تو عاجزی کریں گے اور لے جا خاشعانہ, یعنی مطلب دھیما لے جا, لجاجت والا لے جا ہوگا. تو جتنا اس طرح کا انداز ہوگا تو معافی آسانی سے ملے گی. معاف کرتا ہے کہ نہیں, کتنی بار معافی مانگو تو اس طرح کوئی معاف نہیں کرے گا. اچھے انداز میں, اچھے لہجے میں معافی مانگنی چاہیے, پھر جیسی کوتاہی.
جب بہت اچھے انداز سے اگلا معافی مانگ رہا ہے, حضور لجاجت بھی ہے, عاجزی بھی ہے, معاف کر دے یار غلطی ہو گئی یار آئندہ انشاءاللہ نہیں, اور سامنے والا معاف کرنے میں انہیں کہتا, پھر تھوڑے بعد وہ بھی معافی مانگنا بند کر دیتا ہے. اب اس کو ایسا ہوتا ہے کہ یار یہ معافی کیوں نہیں مانگتا, تو مانگی تھی لیکن اس جب مانگی تھی تو اسے معاف کرا نہیں, تھوڑے سے اپنے معافی کے ریٹ آگے بڑھائے ہوئے تھے, اور اب اس نے معافی مانگنا بند کر دیا, اپنے ریٹ نہیں چلانے کے لیے تیار ہے معافی کا, مگر اب وہ اس ریٹ میں سودا کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا. تو ایسا نہیں ہوتا کہ اگر کوئی ایسا معافی مانگنے کی پوزیشن میں ہے, لجاجت کر رہا ہے, اور آپ کو بھی لگتا ہے کہ یار واقعی یار معافی تو مانگ ہی رہا ہے یار, تو اس کو پھر دل بڑا کر کے اگر ممکن ہے تو معافی کی طرف چلے جانا چاہیے.
اب وہ معاف کر دینا چاہیے, لیکن اب جیسی کوتاہی, اب کسی کے پیسے لے کے بیٹھ گیا بولتا ہے یار مجھے معاف کر دو, وہ نہیں کرتا تو اس کا حق تو ہے نا کہ وصول کرے اس سے. اس طرح مطلب یہ کہ عام طور پہ جو بول چال میں باتیں ہو جاتی ہیں, دل دکھ جاتے ہیں یا کچھ اس طرح, تو اس طرح کے حقوق, بلکہ اگر قتل کا حق بھی معافی مانگتا ہے قاتل, یا آپ کے بیٹے کو جو میں نے قتل کیا مجھے معاف کر دو, تو معاف کرنا ہی افضل ہے, لیکن یہ قصاص کا حق تو رکھتا ہے باپ, خون کا بدلہ خون, مگر خود خون نہیں کرے گا, قتل خود نہیں کرے گا, وہ جو بھی ہوگا فیصلہ کورٹ میں ہوگا, حاکم کرے گا, جج کرے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
امیر اہل سنت کو مدنی چینل کے ناظرین کو نیا اسلامی سال مبارک ہو. امیر اہل سنت سے عرض ہے, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا جلال بہت مشہور تھا, اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا آپ کا جلال سب کے لیے تھا اور کب تک تھا؟
سب سے زیادہ جلال تو شیطان کے لیے تھا, آپ کی کسی گلی سے شیطان گزرتا نہیں تھا, تو حدیث پاک میں شیطان تھراتا تھا آپ کی گلی سے نہیں گزرتا تھا, اور غیر مسلموں پر ایسا روب کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے تو مسلمانوں میں جو خوشی کی لہر دوڑی ہے نا, 39 تھے اس وقت, 39 مسلمان تھے, انہوں نے 40 کا فگر پورا کیا, تو مسلمانوں نے خوش ہو کر اللہ اکبر کے نعرے بلند کیے, قریبی پہاڑیاں جو تھیں وہ گونج اٹھی, یعنی مطلب بہت بڑی ہم کو چٹان مل گئی, اب بہت بڑی ڈھال مل گئی. تو پھر یہ کہ فاروق اعظم چونکہ 40 کا عدد پورا کیا تو ان کے القاب تو کہیں ہیں, اس میں ایک یا لقب یہ متمم الاربعین, یعنی کہ 40 کا فگر پورا کرنے والے, تو ان کے آنے کے بعد یہ ترکیب بنی کہ اب کعبے میں ہم نماز پڑھیں گے. تو نماز کے لیے ایک طرف فاروق اعظم تلوار لیے ہوئے ایک سرے پر, ایک سرے پر حضرت سیدنا حمزہ یہ تلوار لیے ہوئے پہرا دیا انہوں نے, اور علی الاعلان الحمدللہ مسجد الحرام میں کعبہ شریف کے سامنے نماز ادا کی گئی. تو یہ ایسے تھے فاروق اعظم, ہجرت ہوئی مسلمان چھپ چھپ کر گئے, فاروق اعظم ننگی تلوار لے کر مسجد حرام میں تشریف لائے اور کعبے کے پاس غیر مسلموں کو جمع کیا, کفار کو جو جمع تھے ان کے سامنے اعلان کیا, ہے کوئی جس کو اپنی بیوی کو بیوہ بنانا ہے, ہے کوئی اپنے بچوں کو یتیم کروانے کا طلبگار, تو آ جائے فاروق عمر کے مقابلے پر, عمر تم سے ڈر کر نہیں, اللہ کے حکم پر اس کے رسول کے حکم پر ہجرت کر رہا ہے. یوں اعلان, اب کیسا جلال کیسا روب ان کا کفار کے لیے, مسلمانوں کا جہاں تک تعلق ہے, تو آپ ایک بار گزر رہے تھے تو ایک نابینا راستے میں تھے, تو ان کو بے خیالی میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا مبارک پاؤں جو تھا وہ لگ گیا. اب وہ نابینا تھا, اس کو کیا پتا, اس نے ذرا وہ چوٹ لگی تھی نا تو وہ بول گئے, جیسے ہمارے بولتا ہے اندھا ہے دیکھتا نہیں ہے, اس طرح کے کوئی الفاظ بول دیے کہ نظر نہیں آتا کیا کر دیا. تو اس پر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حالانکہ بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ میری بھول ہو گئی ہے، معذرت، ویسے میں اندھا نہیں ہوں، یوں کر کے آپ تشریف لے گئے، اس کو کچھ نہیں کہا، انہیں کوئی سختی نہیں فرمائی۔ تو فاروق اعظم کا جلال تو بہت تھا، لیکن یہ کہ اسلام آوری کے بعد یہ سمجھے اس پر کوٹنگ ہو گئی اسلام کی، اب وہ جلال جو تھا صرف اللہ اور رسول کے لیے، شریعت کے خلاف کبھی بھی آپ نے کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
فاروق اعظم کا پیغام حکام کے نام، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے صوبوں کے گورنروں کے پاس فرمان بھیجا، تمہارے سب کاموں سے اہم میرے نزدیک نماز ہے، جس نے نماز درست طریقے سے پابندی وقت کے ساتھ پڑھی اس نے اپنا دین محفوظ رکھا، اور جس نے اسے ضائع کیا وہ دیگر عبادات کو بدرجہ اولا ضائع کرے گا۔
یا اللہ کرم کر دے۔
پس صدیق اکبر مصطفیٰ کے سب صحابہ میں ہے بے شک سب سے اونچا مرتبہ فاروق اعظم کا۔
سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
اسلامی نیا سال شروع ہو گیا، اور آج 1448 ہجری کے محرم شریف کی چاند رات ہے، پہلی محرم، یہ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی کا یوم شہادت ہے، تو ہم نے اس مناسبت سے نیاز رکھی ہے، آپ نے بھی نہ کی ہو تو کر لیجیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا، گدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا، گلی سے ان کی شیشہ تم دبا کر بھاگ جاتا ہے، سب دبا فاروق اعظم کا، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، کرم اللہ کا ہر دم نبی کی مجھ پہ رحمت ہے، کرم ہر دم نبی کی مجھ پہ رحمت ہے، مجھے رہے تو جہاں میں آسرا فاروق اعظم کا، خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا، شہادت most
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ ایڑیاں خراب ہو جاتی ہیں اور ان میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، تو کیا وضو کرتے ہوئے ان ایڑیوں کو اس طرح دھونا ضروری ہوگا کہ پانی جو وہ ایڑیوں کی تہ تک چلا جائے، یا اوپر اوپر سے دھو لینا کافی ہوگا؟ جواب عنایت فرما دیے، جزاک اللہ خیرا.
اگر کسی شخص کی ایڑیاں پھٹ جائیں تو وضو و غسل کے معاملے میں اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر وہاں سے انہیں دھونا ممکن ہو تو دھوئے. جیسے کہ عموماً سردیوں میں ایڑیوں کا پھٹنا اتنا ہی ہوتا ہے، گہرے زخموں کی صورت کم ہی ہوتی ہے، لیکن اگر ایسا زخم ہو کہ اس کی وجہ سے دھونا ممکن نہ ہو تو ان کے اوپر مسا کرے، اور مسا بھی ممکن نہ ہو تو دھونا معاف ہے. البتہ دھونے کی صورت میں شگافوں یعنی پھٹن جو ہوتی ہیں ان کے اندر پانی پہنچانا ضروری نہیں، کیونکہ وہ بدن کا ظاہری حصہ نہیں. یہ دارالافتاء اہل سنت کے فتوے سے کچھ حصہ آپ کو پڑھ کے سنایا.
محرم شریف 1448 میں ملنے والے دینی تحریکیں، کل روزے رکھنے والوں کی نیتیں، اسلامی بھائیوں کی تعداد 17,858 اسلامی بہنوں کی تعداد 3,188 ٹوٹل تعداد 21,046 یاسین شریف پڑھنے اور سننے والوں کی نیتیں، اسلامی بھائیوں کی تعداد 17,858 اسلامی بہنوں کی تعداد 50,072 ٹوٹل نیتیں 67,930.
ایس ایم ایس کے ذریعے یہ سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات کوئی شخص قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہتا ہے اور اس دوران کئی آیات سجدہ بھی پڑھ لیتا ہے، لیکن بعد میں اسے یاد نہیں رہتا کہ اس پر کتنے سجدہ تلاوت واجب ہوئے، ایسی صورت میں وہ کیا کرے؟ اور اگر واجب ہونے والے سجدوں کی تعداد یقینی طور پر معلوم نہ ہو تو انہیں ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟
ذہن غالب کرے، یعنی خیال جمائے کہ کتنے ہوئے ہوں گے. پورا قرآن کریم اگر پڑھا ہے تب تو اس میں 14 آیات سجدہ ہیں، تو 14 کر لے، اور اگر کم کیا اور کچھ آیتیں آئی ہیں تو اب غور کرے کتنے ہوئے ہوں گے کتنے ہوئے ہوں گے. یوں سوچ کر جہاں خیال جم جائے تو اتنے کر لے.
کراچی سے عمران اتاری عرض کر رہا ہوں. امیر علی سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، کیا اپنے ہاتھ کو سترہ کے طور پر استعمال کر کے نمازی کے آگے سے گزرنا جائز ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے.
اپنا ہاتھ ہے آپ کے پاس، آپ کا بدن بھی تو آپ کے پاس ہے، پاؤں بھی ہے، ہوائی بھی اونچا اور زمین سے لگا ہوا ہے، تو ہاتھ بدن کا تو بدن کو نکالنا ہے نا، تو سترہ تو بدن سے الگ ہو نا. ہاں اپنے پاس وہ جیسے کسی کے پاس عصا ہے اسٹیک، اور وہ اس کے آگے کھڑی ہو جائے اس طرح کی ہے، تو نمازی کے آگے سے کھڑی کر دی اور اتنی اسپیڈ سے گزر گیا وہاں سے کہ یہ اسٹیک گری نہیں، گزرنے کے بعد بھلے گر گئی تو صحیح ہے.
اسٹیک ہے اس میں جو نمازی ہے اس کو ڈر لگے گا میری طرف گرے گی تو.
وہ الگ بات ہے، مطلب ہے یہ مسئلہ ہے اس طرح، اب ذرا گرے گی اور نہیں گرے گی وہ تو اب ظاہر نمازی کے تو خوشی میں تو فرق آئے گا ہی، اس سے صبر کر لے تو سب سے اچھا ہے، انتظار کر لے سلام پھیرنے کا.
ہمیں حسین رضا تاری بنگلہ دیش تھے کہ ہمارا پرشن ہوچے حج او عمرہ کرار کھیترے دوم ও ফিদিয়া এবং কাফারা এই তিনটি আহকামের মধ্যে
بنگلہ زبان میں کیے گئے سوال کا اردو خلاصہ. حسین رضا تاری بنگلہ دیش سے عرض کر رہا ہوں، حج یا عمرہ کے دم فدیہ اور کفارے میں کیا فرق ہے؟
حج و عمرے میں جہاں دم کا ذکر ہے تو اس سے مراد جانور کو حدود حرم میں ذبح کرنا ہے، چاہے وہ دم کی کوئی بھی قسم ہو، دم شکر یا دم شکر یا دم جبر، ہاں یا دم جبر، دم کو کفارہ بھی کہا جاتا ہے. اچھا پھر جانور کے اپنے شرائط ہیں کہ جو قربانی جس سے کی جاتی ہے، قربانی کی شرط کا وہ جانور ہو، جرم کے ارتکاب پر یعنی کچھ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں, جرم ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے دیا جائے, جرم کے ارتکاب پر دیے جانے والے کفارے یعنی بدنہ اور دم کے لیے حرم میں ذبحہ ہونا شرط ہے, نیز اس کا گوشت شرعی فقیر کا حق ہے. تو بدنہ وہی گائے یا اونٹ قربانی کی شرائط کے مطابق, یہ اس کی بھی صورت ہے کہ کیا بھی ہے واجب ہوگا. ہاں وہ تو تفصیلات تو کافی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی مذاکرے کے اختتام پر ناظرین سے تین سوالات کیے جاتے ہیں. آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. سوال نمبر ایک, مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کے تجربے کے مطابق تعزیت کے موقع پر کون سے واقعات یاد دلائے جائیں تو سامنے والے کو بہت تسلی ہوتی ہے. سوال نمبر دو, اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سچی توبہ کسے قرار دیا؟ سوال نمبر دو, بلا وجہ اپنی بیماریوں اور آزمائشوں کا دوسروں کے سامنے تذکرہ کرنا گویا کس کی شکایت ہے؟ ان تین سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 03082626000 اور ایس ایم ایس نمبر 03411255554 پر دے سکتے ہیں. اسلام بھائی نے اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. سیدی فیس بک پیج پر یہ سوال کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں اگر معافی مانگنے کے لیے جائے اگلا اگر معاف نہیں کرتا تو کہتے ہیں کہ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو اللہ پاک تم کو بھی معاف نہیں کرے گا, ایسا کہنا کیسا ہے؟
یہ تو خیر نہ کہا جائے, یہ تو بہت بڑی جرت ہے کہ اللہ پاک تو بے نیاز ہے اور ہو سکتا ہے اللہ پاک اس کو معاف کر دے اور یہ ایسا کہنے والے کے لیے آزمائش ہو جائے اور معافی نہ ملے. معاف کر دینا چاہیے. حدیث پاک میں کہ جس کے پاس اس کا بھائی معافی لائے اور یہ معاف نہ کرے تو حوض کوثر پر آنا نہ ملے گا. تو اس طرح انہیں کو معاف کر دینا چاہیے دل بڑا کر کے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ صفائی کرتے ہوئے یا پرندے کو پکڑتے ہوئے اس کی نجاست ہمارے کپڑوں پہ لگ جاتی ہے, کیا اس صورت میں ہماری نماز جائز ہے یا نہیں؟
حلال پرندہ جو اونچا اڑتا ہے اس کی بیٹ جو ہے یہ پاک ہوتی ہے, جیسے طوطا چڑیا کبوتر ان کی بیٹ پاک ہوتی ہے. اور جو حلال پرندہ اونچا نہیں اڑتا جیسے مرغی بطخ چکور وغیرہ تو ان کی بیٹ ناپاک ہوتی ہے اور نجاست غلیظہ کہلاتی ہے, نہ کہ سخت ناپاک ہوتی ہے جیسے انسانی ناپاکیاں وہ بھی غلاظت نجاست غلیظہ کہلاتی ہیں. اور حرام پرندے جیسے چیل کوا تو ان کی بیٹ جو ہے یہ نجاست خفیفہ کہلاتی ہے, سمجھو وہ بھی ناپاک ہوتی ہے. اب یہ کون سے پرندے کی آپ کے کپڑوں پر بیٹ آئی کتنی آئی اس کے حساب سے نماز ہونے نہ ہونے کا دار و مدار. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
15 جون 2026 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر ایک, غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کو کیا قرار دیا؟ جواب, زہر. سوال نمبر دو, مسلمان کی وفات کے بعد اس کے کندھوں پر رہنے والے دو فرشتے قیامت تک کہاں رہتے ہیں؟ جواب, اس کی قبر پر. سوال نمبر تین, امام کا اتنی بلند آواز سے قرات کرنا کہ پہلی صف کے کتنے افراد سن لیں تو یہ جہری قرات ہوگی؟ جواب, 3 افراد. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام, محمد علی رضا اتاری نواب شاہ سندھ, عبد الرحمن اتاری ایبٹ آباد خیبر پختونخوا, شہاب الدین اتاری حیدرآباد سندھ, محمد عامر مشتاق اتاری جھنگ پنجاب پاکستان, محمد نعیم رضا گلشن اقبال کراچی, محمد اظہر نظر اتاری چھانگا مانگا پنجاب پاکستان, زین شہزاد اتاری لیا پنجاب پاکستان. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام زین شہزاد اتاری لیا پنجاب پاکستان, ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاء اللہ الکریم.
ارشاد حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما, جو کسی مجلس یعنی بیٹھک سے فارغ ہو کر یہ دعا 3 بار پڑھ لے تو خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر. یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
لا إله إلا أنت سبحانك اللهم
سبحانك اللهم
وبحمدك
وبحمدك
لا إله إلا أنت
لا إله إلا أنت
أستغفرك
أستغفرك
وأتوب إليك
وأتوب إليك.
صلوا على الحبيب
صلى الله على محمد.
فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ.